ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام المحدث الجليل المحسن النبي ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقوله يوزن وقال مجاهد المسقاص العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المبسط وهو العادل واما القاسط فهو الجاهل وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل بن عماره بن القعقاع انا في سرعه انا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن هشام قال حدثنا محمد بن خزيمه عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى رحيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن خزيم عن عماره بن القعقاع عن ابي سمعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن خزيمه عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن مشكاب قال حدثنا محمد بن خزيل عن عماره بن القعقاع عن ابي سمعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن خزيل عن عمره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن خزيمة عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن حسين عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن حسين عن عمامه بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشقر قال حدثنا محمد بن خزيم عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقوله يوزن. وقال مجاهد القسط عدل بالروميه ويقال القسط مجدر وقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال باب قول الله تعالى ونضعوا الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاصد فهو الجاهل. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب سے پہلے تو حدیث مسلسل بالاولیت آپ حضرات کو سنائی گئی. میں نے سب سے پہلے یہ حدیث اپنے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھروی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث اپنے شیخ و استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. آگے کی سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کا رسالہ ہے الفضل المبین فی الحدیث المسلسل عن النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے، اس میں دیکھی جا سکتی ہے. آپ حضرات کا بھی تسلسل باقی رہے اس لیے یہ سنا دیا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ تسلسل جو ہے وہ راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ تک ہی ہے. خود حضرت سفیان ابن عیینہ اور ان کے استاد جو ہیں وہ دیکھو نام بھول رہا ہوں، ذہن میں ہے زبان پر نہیں آ رہا ہے، اور انہوں نے اپنے استاد ابو قابوس سے، اور انہوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب سے پہلے نہیں سنی. یہ تسلسل صرف حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہے. یہ باب جو ابھی آپ نے پڑھا، باب و قول اللہ موازین القسط لیوم القیامہ، یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے. ویسے یہ بخاری شریف کے اندر ہندوستانی نسخے کے اندر 3866 ابواب ہیں. پہلا باب جیسا کہ آپ نے پڑھا کیف کان بدل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا، اور یہ آخری باب باب و قول اللہ تعالیٰ وندو الموازین القسط لیوم القیامہ. اور یہ آخری کتاب نصفی کے نسخے میں تو ہے کتاب التوحید، اور اکثر حضرات نے اسی پر اکتفا کیا ہے، اور مستملی کی روایت کے اندر کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہم، یہ والرد علی الجہمیت وغیرہم کا اضافہ مستملی کی روایت کے اندر ہے. اب یہ آخری کتاب عام طور پر شرح ہے، بخاری اسی کو بتلاتے ہیں، لیکن ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ آخری کتاب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ جو کتاب التوحید سے پہلے آپ نے پڑھی ہے وہ ہے، اور کتاب التوحید فرماتے ہیں حضرت یہ آخری کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا تکملہ اور تتمہ ہے. چونکہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں انہوں نے سنتوں سے متعلق بیان دیا ہے، تو جو ایسے نظریات جو بدعات سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب التوحید ضمناً اور تکملے کے طور پر ذکر کی ہے. کیونکہ ان کی عادت ہے کہ وہ اضداد کو بھی ذکر کرتے ہیں. کتاب الایمان میں آپ نے باب کفرین دون کفرین، باب ظلمین دون ظلمین، اور اسی طریقے سے باب المعاصی من امور الجاہلیت، ایسے چند ابواب پڑھے تھے جو ایمان کے بالکل مخالف اور ضد ہیں. اور اسی طرح کتاب الاستسقاء میں آپ نے باب دعاء نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہم اجعلها سنین کسنی یوسف، کہ اللہ ان قریش کے اوپر جو عذاب کو بھیجے اس عذاب کو قحط سالی کے شکل میں بھیجیو جیسے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں 7 سال قحط کے بھیجے گئے تھے. تو حالانکہ وہ ہے تو کتاب الاستسقاء جس میں بارش طلب کی جا رہی ہے، اور یہاں قحط کا سوال کیا جا رہا ہے، دعا کی جا رہی ہے جو اس کے ضد ہے. تو جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا وَبِزِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، تو یہاں کتاب الاعتصام بالسنہ کی ضد جو ہے بدعت ہے، اور وہ نظریات اور وہ عقائد جو گمراہ فرقوں نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں، لیکن چونکہ ایک بڑا مجموعہ تھا اس کا، تو اس کو باب کی شکل میں بیان کرنے کے بجائے کتاب کی شکل میں بیان کیا. خیر، یہ تو حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی رائے ہے، ورنہ عام طور پر بخاری شریف کی شروح جو ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں. اور جیسا کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں یہ آخری باب جو ہے وہ آخری کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید ہے، اور یہ آخری باب جو ہے اس میں انہوں نے وزن اعمال کا مسئلہ ذکر کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آخری باب کو کتاب التوحید کے ساتھ کیا مناسبت ہے. اس کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باری تعالیٰ کی توحید کو ذکر کیا ہے، توحید ذات اور توحید صفات. ویسے ایک توحید فرقہ جہمیہ کی بھی ہے جن کو خاص طور پر مد نظر رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب التوحید میں رد بھی کیا ہے. تو مستملی کے نسخے میں میں نے جیسا کہ بتلایا کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہ، تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اثبات و اقرار کرتے ہیں لیکن صفات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کا بھی اقرار اور اثبات کرتے ہیں. گویا یہاں اس کتاب التوحید میں جس توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ ہے جس کے اہل سنت والجماعت قائل ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس باب کو، وزن اعمال والے باب کو، کتاب التوحید کے ساتھ کیا مناسبت ہے. اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جو باری تعالیٰ کی صفات جو ہیں جن کو امام بخاری اس کتاب التوحید میں بیان کر رہے ہیں، دو قسم کی ہیں، صفات ذات اور صفات افعال. اور یہ وزن اعمال جو ہے وہ صفات افعال سے تعلق رکھتی ہیں. اس معنی کر کے اس باب کو کتاب التوحید کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی. یہ تو باب کی وہ مناسبت ہے جو عام طور پر شرح حدیث شرح بخاری بیان کرتے ہیں، اور باب کا مقصد بھی عام طور پر شرح بخاری جو ہے یہی بتلاتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن اعمال کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، میزان کو، میزان عمل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باب کا مقصد جو ہے تلاوت اور مطلوع کے درمیان فرق کو ظاہر کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ جو بہت زیادہ اختلاف کا سبب بنا ہوا تھا، اور اسی مسئلے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ مشکلات اور جو ہے مجاہدات اور تکلیفیں اٹھانی پڑی، وہ لفظی بالقرآن مخلوق والا مسئلہ۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو قائم کر کے تلاوت اور متلو، تلاوت بندے کا عمل ہے، ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کو، تو تلاوت کرنا یہ ہمارا عمل ہے، اور ہمارا یہ عمل واقع ہو رہا ہے قرآن پاک کے اوپر، تو قرآن پاک اس کا مفعول بھی ہے۔ تو تلاوت جو بندے کا عمل ہے وہ تو مخلوق ہے، لیکن قرآن پاک جس کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ تو تلاوت جو ہے وہ غیر مخلوق نہیں بلکہ وہ تو مخلوق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب التوحید میں اس باب سے بہت کچھ پہلے جو ہے باری تعالیٰ کی صفت کلام کے اوپر بحث شروع کی، گویا ان دونوں حضرات کے نزدیک یہی بحث آخر تک چل رہی ہے، اور اس باب کا مقصد بھی تلاوت اور متلو کے درمیان فرق کو بیان کرنا ہے۔ لیکن دیگر شرح بخاری جو ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ عینی اور دوسرے تمام حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس باب کو قائم کرنے کا مقصود جو ہے وہ وزن اعمال کو ثابت کرنا ہے اور میزان کو ثابت کرنا ہے، تو اسی کو راجح بھی قرار دیا گیا ہے، اور اسی کے لیے انہوں نے پہلے قرآن پاک کی آیت سورہ انبیاء کی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ پیش کیے۔ یہ موازین جو ہے وہ میزان کی جمع ہے، ویسے موزون کی جمع بھی آ سکتی ہے، لیکن یہاں دوسری ایک جگہ پر فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ یا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وہاں جو ہے موزون والا معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اس کو موزون کی جمع قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں اس آیت کے اندر تو لا محالہ یقینی طور پر یہ موازین جو ہے وہ موزون کی نہیں بلکہ میزان کی جمع ہے۔ میزان اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو زبان کے اندر ترازو، ترازو یعنی تولنے کا آلہ جس کے اندر بندے کے اعمال تولے جائیں گے۔ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ ترازو قائم کریں گے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں جو ہیں ان میں اس کا تذکرہ موجود ہے، ان میں سے انتخاب کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کو یہاں پر پیش کیا ہے، اور مقصد وہی وضع میزان کو ثابت کرنا ہے۔ یہ مسئلہ بھی جو ہے اہل سنت والجماعت اور دوسرے جو گمراہ فرقے ہیں، اور ان میں بھی خاص طور پر معتزلہ کا گمراہ فرقہ، آپ نے شرح عقائد کے اندر ان کا نام سنا ہوگا، اور خود اس کتاب التوحید کے اندر بھی ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ یہ ایک ایسا فرقہ تھا جن کے اوپر اقلیت بہت غالب تھی، وہ اسلام نے جن مسائل کو اور احکام کو پیش کیا ہے عام طور پر وہ لوگ ان احکام کو اپنے عقل کے ذریعے سے گویا تولنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، عقائد تک کو بھی، اور جو ان کے عقل اس کو قبول کر لے اس کو تو تسلیم کرتے تھے، اور عقل کے خلاف بظاہر ان کو جو معلوم ہوتا تھا تو اس کو ہو بہو قبول کرنے کے بجائے اس کے اندر تعویل کرتے تھے۔ تو یہاں ترازو قائم کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز، تو اس مسئلے کو بھی یہاں امام بخاری اسی لیے قائم پیش کر رہے ہیں، چھیڑ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ترازو کا انکار کیا، یہ ترازو کوئی قائم مائم نہیں ہوگی۔ ہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ آیتیں جن میں ترازو کا تذکرہ ہے اس کا کیا مطلب؟ اگر آپ ترازو کا انکار کریں گے تو اس کی وجہ سے ان آیتوں کا انکار لازم آئے گا، اور اس کی وجہ سے ان پر کفر لازم آئے گا۔ انہوں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ یہاں ترازو بول کر اللہ تبارک تعالیٰ جو عدل فرمائیں گے قیامت کے روز، عدل و انصاف سے کام لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے اسی عدل و انصاف کو تعبیر کیا گیا ہے لفظ میزان کے ذریعے سے۔ باقاعدہ ترازو جس میں پلڑے ہوتے ہیں، کانٹا ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے ان کے کہنے کے مطابق۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اعمال جو ہیں وہ تو اعراض کے قبیل سے ہیں، مناطقہ نہیں جو ہے، جو کلیات بڑی 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 کلیات بتلائی ہیں اس میں موجودات کو، جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو دو کلی میں تقسیم کیا ہے، ایک تو جوہر اور ایک ارض۔ جوہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں جو ہے کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ خود قائم ہو، اور ارض اس موجود کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کے تابع ہو، اس کا مستقل وجود نہ ہو، اس دوسرے کے تابع اس کا وجود ہو۔ تو ان حضرات کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ یہ اعمال، جیسے دیکھو یہ رنگ ہے ہمارے، اور آپ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفیدی یہ ایک موجود چیز ہے، لیکن جب بھی سفیدی پائی جائے گی کسی نہ کسی چیز کے اندر پائی جائے گی، سفید کپڑا، سفید ٹوپی، سفید گائے، سفید دیوار، جو بھی ہوگا، اکیلی سفیدی آپ کسی کو بتلانا چاہیں تو نہیں پائی جا سکتی۔ تو گویا سفیدی یہ ایک ایسا موجود ہے جو اپنے وجود کے اندر دوسرے کے ساتھ قائم ہے، اس کا مستقل وجود نہیں ہے، یہ انہوں نے یہ کہتے ہیں۔ جو ارض ہے، ارض ہونے کی وجہ سے ان کے نزدیک جب اعمال کسی نے کر لیے تو وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ تو یہ حضرات یعنی معتزلہ یوں کہتے ہیں کہ یہ اعمال از قبیل اعراض ہیں، اس لیے ان کا وزن نہیں کیا جا سکتا، وہ کوئی تولی جانے والی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، اس کو کیا ضرورت پیش آئی تولنے کی، یہ دوسری دلیل بھی ہے ان کی۔ بہرحال ان کی ان دلائل کا جواب دیا گیا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ نہیں، باقاعدہ ترازو ہے۔ چنانچہ یہ تمام اہل سنت و جماعت کا مسلک بیان کیا گیا، اجماع اہل سنت ان المیزان جسم محسوس ذو لسان و کفتین، تمام اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ میزان باقاعدہ ایک ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہیں، جس کا کانٹا بھی ہے، اور اس میں اعمال تولے جائیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ میزان کوئی چیز نہیں بلکہ اللہ کا عدل مقصود مراد ہے، یہ انہوں نے جو معنی مجازی مراد دیا ہے وہ درست نہیں۔ ویسے بھی جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی لفظ اور کسی بھی زبان میں بولا جاتا ہے تو اس لفظ کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے پہلے اسی کو مراد لیا جاتا ہے، اگر وہ مراد لیا جانا ممکن نہ ہو تو پھر معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یا جب معنی حقیقی موجود ممکن ہے تو بھی یہاں معنی مجازی لینے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ اور پھر اس ترازو کے سلسلے میں باقاعدہ حضرات صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، اور قرآن کی آیتیں بھی اس پر صراحتاً دلالت کر رہی ہیں۔ اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ ترازو اس کے دونوں پلڑے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے اندر زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ سب سما جائے تو بھی ان کو وہ شامل کر لیں گے، وہ اپنے اندر سمو لیں گے۔ معلوم ہوا باقاعدہ پلڑے ہیں یا کوئی مجازی معنی مراد نہیں ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ بھئی وہ جوہر ہونے کی وجہ سے وزن کے قابل نہیں ہے, ہمارے اس دور کے اندر تو اب سائنس نے ترقی کی اور یہ چیزیں ایسی تھیں جن کو آراز کہا جاتا تھا, جیسے کہ گرمی ہے, سردی ہے اور طرح اس طرح کی اور چیزیں ہیں, ان کو باقاعدہ آلوں کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے اتنی ڈگری گرمی ہے. بخار اگر کسی کو ہو تو بخار ایک عرض ہے, اس کا کوئی مستقل وجود نہیں. آپ کسی کو بخار آیا ہو تو آپ یہ نہیں کچھ کہہ سکتے بخار الگ بتلا ہو, تو کسی نہ کسی انسان کو آئے گا بخار تو اس کی ذمن میں پایا جاتا ہے, اس کے تابع ہے, لیکن باقاعدہ اس کو بھی ناپا جاتا ہے. اس لیے یہ جو اس زمانے کا اشکال تھا وہ باقی نہیں رہا. اور یہ ہے کہ یہ موازین کا صیغہ جو جمع کا استعمال کیا ہے اس سے کئی ترازویں مراد ہیں یا ایک ترازو, یہ چیز البتہ اہل سنت و جماعت کے درمیان آپس میں بھی مختلف ہی ہے. بعض حضرات تو اس طرف گئے ہیں کہ کئی تراز ہیں, چنانچہ آپ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. اب وہ ترازو یا تو اشخاص کے اعتبار سے ہر ہر آدمی کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی اس کے اعمال کو تولنے کے لیے, یا اعمال کے اعتبار سے الگ الگ نماز کو تولنے کے لیے الگ ترازو, زکوٰۃ کو تولنے کے لیے الگ ترازو, جیسے دنیا میں مختلف چیزوں کو تولنے کے لیے مختلف ترازویں ہوتی ہیں, لکڑیاں تولنے کے لیے الگ ترازو, غلہ تولنے کے لیے الگ ترازو, سونا اور چاندی تولنے کے لیے الگ ترازو, اس طرح مختلف اعمال کے لیے مختلف ترازو ہوں گی. لیکن حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں یہاں جمع کا صیغہ بول کر کے جو ہے تفخیم, یعنی اس ترازو کی عظمت اور بڑائی کا اظہار ہے, ورنہ ترازو تو ایک ہی ہے. ایک ترازو ہونے کے باوجود کام بے شمار ترازوؤں کا کرتی ہے, اس معنی کر کے اس کو جمع کے صیغے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اور آگے جو ہے القسط جو ہے القسط کے متعلق یہ موازین کی صفت ہے, ویسے قسط مصدر ہے اور آپ جیسا کہ نحو میں پڑھ چکے ہیں مصدر واحد تثنیہ جمع سب کی صفت بن سکتا ہے, اور بعدوں نے اس میں جو ہے مجاز بالحذف مانا ہے, یعنی مطلب الموازین دواتر قسط, ہم ترازویں قائم کریں گے جو انصاف والی ہوں گی, اور بعضوں نے یہاں قسط کو وفول لہو قرار دیا گیا ہے, قرار دیا ہے کہ ہم ترازویں قائم کریں گے انصاف کے لیے, یوم القیامہ قیامت کے دن. اب گویا یہ اس صورت کے اندر یہ قسط جو ہے وفول لہو ہو جائے گا, اور یوم القیامہ میں لام جو ہے وہ فی کے معنی میں قیامت کے دن ہے, اور انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تو لی جائے گی. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت کے بعد اپنا دعویٰ ترجمۃ الباب کے اندر پیش کرتے ہیں عنوان کے اندر کہ اس گویا انسان کے اعمال کو اور ان کی بات کو بولا جائے گا. خود اہل سنت و جماعت جو ترازو کو مانتے ہیں ان کے درمیان پھر آگے جا کر کے یہ اختلاف ہے کہ کیا چیز پوری جائے گی. تو اس سلسلے میں ایک قول تو یہ ہے جس کو علامہ بغوی اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیروں میں ذکر کیا ہے کہ خود اصحاب اعمال کرنے والے بندے جو ہیں وہ تولے جائیں گے, اور اس سلسلے میں دلیل کی ہے انہوں نے بخاری شریف کے اندر سورہ کہف کی تفسیر میں روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا تڑم کا قیامت کو لایا جائے گا, لائے دن اللہ جناب کی اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. معلوم ہوا خود اصحاب اعمال کو بولا جائے. اور دوسری روایت کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو مسند احمد میں خود ان کی سند سے ہے, ان کی روایت سے ہے, اور امام
ہڈی اور آپ کی پنڈلیاں کھل گئی. وہ پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں, ان کو دیکھ کر حضرات صحابہ بے اختیار ہنس پڑے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پنڈلیاں جو ہے نظام کے اندر ترازو کے اندر بہت سے زیادہ بھاری ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب اعمال کو بولا جائے گا. یہ ایک اور اس سلسلے میں یہ ہے, لیکن اس کا قائل کون ہے یہ معلوم نہیں. حضرت شیخ العزیز مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ عنہ لوگ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بہت پستکوں میں تلاش کی کہ اس کا قائل کون ہے, مجھے نہیں ملا. اور ان کی پستکوں کے بعد بھی نہیں ملا. واضح بات کہ قول تو نقل کیا جاتا ہے لیکن اس میں قائل کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. اور دوسرا قول جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ ہے, جیسا کہ اہل سنت جماعت میں سے بہت سے حضرات اس کی طرف گئے ہیں, علامہ ابن مبارک ہیں اور جو ہے ابو عبداللہ قرطبی ہیں, ابو العباس قرطبی ہیں اور بھی بہت سے بڑے بڑے حضرات ہیں. وہ امام رازی رحمۃ اللہ نے اسی کو اکثر کا قول قرار دیا ہے, اور صاحب عثمان علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو جمہور کا قول قرار دیا ہے کہ صحائف اعمال یعنی جن رجسٹروں کے اندر اعمال لکھے جاتے ہیں وہ رجسٹر کھولے جائیں گے. قرآن کی اسی دلیل میں وہی حدیث لطافہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, جس میں یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک بندے کو الگ کریں گے اور اس سے سامنے اس کے اعمال ننانوے رجسٹر پیش کیے جائیں گے جس میں گناہ ہی گناہ ہوں گے, اور ہر رجسٹر جو ہے وہ حد نگاہ تک, اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ تو ان کا اقرار کرتا ہے, کیا میرے فرشتوں نے اس کے لکھنے میں تیرے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں کی, کوئی گناہ تجھے نہیں کیا اور انہوں نے لکھ لیا یا نہیں, یا تیرے پاس تو گزرا ہے یا نہیں. بھائی تعالیٰ فرمائیں گے البتہ تیری نیکی ہمارے یہاں ہے. روز کل میں شہادت اس نے پڑھا تھا کہ ایک چھوٹی سی پرچی میں لکھا ہوا ہوگا کہ جاؤ یہاں اعمال تلتے ہیں تراز کے پاس جاؤ اور تلواؤ. وہ عرض کرے گا بھائی تعالیٰ ان ننانوے رجسٹروں کے مقابلے میں چھوٹی سی پرچی
شرط کے مطابق وہ میرے پاس موجود نہیں ہے, تو پھر اس دعوے میں
ایک اور جوس کا اضافہ کر دیتے ہیں. وہ ایسا دودھ ہوتا ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے ان کی شرطوں کے مطابق روایت ہوتی ہے, اور پھر اس کے ذریعے سے وہ پہلے والے دعوے کو بھی ثابت کرتے. پھر دعویٰ تو قائم کیا تھا, اب نہ عالم نہیں عالم انسان کے اعمال تولے جائیں گے, لیکن انسان کے اعمال تولے جانے کے سلسلے میں کوئی صریح روایت ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, حضرت جابر کی روایت ہے, لیکن یہ دونوں روایتیں امام بخاری کی شرط پر نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ احاد کے تولے جانے والا دعویٰ روایت کے ذریعے ایسی روایت کے ذریعے سے جو میری شرط کے مطابق ہو میں نہیں ثابت کر پاؤں گا. انہوں نے آگے قول ان کی بات بھی درست ہے, اور بات کے سلسلے میں آگے جو روایت آگے پڑھی ہے آپ نے وہ ہے, اور بات جو ہے وہ بھی زبان کا ایک عمل ہے, دوسرے اعمال دوسرے اعضاء کے اعمال ہیں. تو جب زبان کے عمل کے مطابق یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ تولا جائے گا تو دوسرے اعمال بھی تولے جائیں گے, جو پہلا دعویٰ تھا وہ خود بخود ثابت ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے لفظ قولہ کا اضافہ کیا ہے. وقال مجاہد الاستاس الارض بالبنیت ویقال الاستاس مصدر المقصد وهو الارض واما القاصد فهو الجائر. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ بھی ہے کہ باب کے عنوان میں جو آیت یا جو دعویٰ پیش کیا ہے تو یا اسی طرح حدیث میں کوئی ایسا نیا لفظ آیا تو اس کی لغوی تحقیق بھی کرتے ہیں, اور پھر اسی مادے سے بنا ہوا کوئی دوسرا لفظ قرآن پاک میں ہو تو اس کی مناسبت سے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. اور انہوں نے تذکرہ باب میں ذکر کیا تھا لفظ قسط ہے, قسط کی مناسبت سے انہوں نے استاس اس کی لغوی تحقیق پیش کرنے کے لیے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مجاہد نے جبر جلیل قدر تاریخ ہیں اور علم تفصیل میں سے ہیں, ان کا قول مقرر کرتے ہیں الاستاس و تندو کی بھومی ہے, ان کا قرآن میں آیا وجہ بالاستاسی مستقیم. اور استاس معذر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رومی زبان میں انسان کو استاس کہا جاتا ہے. ویقال القسط مصدر المقصد, اور امام بخاری فرماتے ہیں یقال یہ قول کس کا ہے, حافظ رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا, البتہ دوسرے شعلہ فرماتے ہیں یقال کہہ کر کے جو قول امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے اور ابو عبیدہ امام ابن مسنہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجاہد القرآن سے آپ نے کتاب التفسیر پڑھی ہے بخاری میں, اس میں جگہ جگہ وہ ان کے اقوال کو پیش کرتے ہیں لغت کے مناسبت سے. یعنی یقال کے تنبیہ کے قول کی طرف اشارہ ہے کہ قسط میں مقصد کا مصدر ہے, اور مقصد کہتے ہیں آدمی کو انصاف کرنے والے کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقصد تو باب افعال کا مصدر ہے, اور قسط جو ہے وہ تو باب افعال وظیفی کا ابواب وظیفی میں سے, اور قسط جو ہے وہ مجرد ہے, جو مجرد کا یہ ہے لفظ کلمہ وہ علامہ وظیفی کا باب کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا جواب علامہ کنائی رحمۃ اللہ نے دیا ہے کہ مقصد کا مصدر تو انصاف ہے, اور انصاف کا معاملہ اس پر ہے, اس معنی کر کے انہوں نے اس کو مقصد کا مصدر قرار دیا ہے. وام القاصد تو فوقن جائے, اور لفظ قاصد کا ترجمہ لفظ قاصد قرآن میں عام طور پر ظالم کے لیے استعمال کیا گیا ہے, وام القاصد فقام جہنم حطبا. ویسے اب یہ مقصد کے اندر یہ عالی کے معنی کیسے آ گئے تو اس کی توجہ یہ کی گئی ہے کہ قسط کا معنی ہے عدل, اور باب افعال کا ایک خاصہ ہے سیر العدل. باب افعال کے اندر سیر العدل کا معنی جیسے بولتے ہیں البل ناقت ہو سارت ناقت ہو لا تلبن, یا اطفلت المرض ہو سارت المرض ہو لا تطفلی, اسی طریقے سے اکثر امان سار الرجل لا تسقی کہ آدمی انصاف والا بن گیا, یہ سیر العدل والا معنی. اور بات کہتے ہیں قصد اگر کام کے جتنے کے ساتھ ہو تو وہ زور اور عدل کے معنی میں آتا ہے, اور اسی سے قاصد بھی بنا ہے جو ظالم کے معنی میں لیا گیا ہے, اور اس کو بابی عرفان میں لے جاؤ گے تو بابی عرفان کا ایک خاص سلب ماخذ بھی ہے. اس معنی کر کے اکثر یعنی سارا رجول و معلوم قصد ہے, تو اس کے اندر سے ظلم نکال دیا گیا تو اب وہ عالم بن گیا. وہ اس صورت میں یا بابی عرفان کا وہ جو دوسرا خاصہ ہے سلب ماخذ والا وہی بنا لیا جائے گا. اب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے بتان یا حبی بتان یا رحمان جو کلمے ایسے ہیں, کلمے یعنی باقاعدہ جملے جن کو ہم جملہ کہتے ہیں وہی کلمہ بیان. چونکہ عام طور پر ہم لوگ نحو صفحہ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور نحو کے اندر کلمہ جو ہے وہ لفظ اصطلاحی لفظ ہے مغلیوں کا لفظ کلمہ وہ مراد نہیں, بلکہ باقاعدہ عربی لغت میں کلمہ جس معنی میں بولا جاتا ہے اسی معنی میں یہاں مراد ہے. کلمہ بمعنی جملہ واقعی گجراتی میں جس کو کہتے ہیں اور انگریزی میں سینٹینس. دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں. رحمان کو کیوں محبوب ہیں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں صفت تنزیل اور صفت تعمیل بیان کی گئی ہیں, اس لیے اللہ کو پسند ہے یا اس کے پڑھنے والے اللہ کو معلوم ہیں. فقی بتانا ہے انسان آج زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں, یعنی سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ کو بڑے محبوب ہیں تو شاید ان کی ادائیگی مشکل ہو, تو ان کی ادائیگی زبان پر بڑی آسان ہے, اور حقیقت کی میزان اور ترازم کے اندر وہ بڑے بھاری ہیں. تو بس فقیلتان جو آیا یہ بھی ان کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے. معلوم ہو دونوں کلمے ہی رکھے جائیں گے, دونوں جملے رکھے جائیں گے کہاں؟ ترازم کے اندر اور بھاری ہوں گے. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں اصحاب اعمال یا صحائف اعمال نہیں بلکہ خود اعمال کو ترازم میں رکھا جائے گا, امام بخاری دعویٰ کیا تھا وہ ثابت ہو جائے گا. اور دیکھو ابھی بتان کہ فعیل کا صیغہ ہے لیکن مفعول کے معنی میں ہے, اور خفیفتان اور ثقیلتان یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے. تو جو رحمان کو محبوب ہیں زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو کے اندر بڑے بھاری ہیں, یہ دونوں جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کی بڑی فضیلتیں ہیں حدیث کے اندر, اور بعد میں اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. عام طور پر شعرا اس کی ترکیب میں پہلے متان کی یہ تینوں صفتیں ابھی بتان ہی رحمان ابھی بتان اہل نشان فقیلتان کی نظام کرے متان موصوف اپنی ان تینوں صفتوں سے مل کر کے خبر مقدر اور سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ خبر کو مقدم کیوں کیا؟ عام طور پر تو وہ مؤخر ہی ہوتی, تو اس کا جواب دیا گیا تشبیہ کے مخاطب. آپ نے جو ہے بلاغت کے اندر پڑھا ہوگا کہ خبر کو کبھی پہلے لانے کا مقصد سننے والے کے اندر شوق پیدا کرنا. یہاں کلمۃ ہیں دو کلمے جو الرحمان کو محبوب ہیں, جب آپ کہیں گے تو سامنے والے کے دل میں شوق کی کیفیت پیدا ہوگی کہ دو کلمے کو ہم سے ذرا ملاؤ. تو آگے بھی آپ کہیں گے بتانے انسان زبان پر ہلکے ہیں تو شوق اور بڑھے گا, پھر جلدی سے بتاؤ وہ کون سے ہیں. پھر آپ جب کہیں گے ثقیلتان کی میزان ترازو کے اندر بہت بھاری ہے اعمال کی ترازو میں, تو گویا شوق اپنی انتہا کو پہنچ گیا. اب آگے آپ بتائیں گے تو گویا بڑے شوق کے ساتھ وہ اس کو حاصل کرے گا. تشویق مقصود ہے. عام طور پر تو شرح نے یہی اس کی جو ہے ترتیب پیش کی ہے, لیکن علامہ ابن امام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہدایت اشارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں جملے کی جو اصل ترکیب ہوتی ہے مبتدا پہلے اور خبر بعد میں, کلمتا اپنی تینوں صفات کے ساتھ مبتدا ہے اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے اس کی خبر ہے. یہ گویا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے اسی طرح بارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کر دیا. اب یہ ہے کہ جو کوئی دل کی باتیں ہیں اصل تو ہمیں اس حدیث سے جو سبق لینا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آپ قیامت میں لوگ بولے جائیں گے, اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ بھائی ہمارے اعمال کے اندر وزن کیسے پیدا ہوتا ہے. تو یہاں آخر کی حدیث لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی پہلی حدیث جو انہوں نے پیش کی تھی کتاب کے اندر انوالا مالو بنیاد, اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شکل یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ انجام دیں. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ وزن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی اور بہمن کے برابر سونا خرچ کرے اور میرے صحابی کے ایک بل غلے کے برابر وہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کا اخلاص جو تھا کسی امتی میں وہ آ سکتا نہیں ہے. گویا ان کے اعمال کے اندر جو وزن آیا اخلاص کی وجہ سے. حقیقت تو یہی ہے, ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی اس عمل کے اندر وزن ہوگا, اتنا ہی وہ عمل جو ہے وہ تمام نظام تراز کے اندر بھاری ہوگا. اور یہی گویا مناسبت ہو جائے گی آخری حدیث کو پہلی حدیث کے ساتھ, اور باپ کے اعتبار سے مناسبت یہ بھی بتائی ہے کہ پہلا باپ باب وزیر وزیر تھا اور آخری باپ میں بھی جیسا کہ علامہ ابن قیم رضی اللہ عنہ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ تلاوت اور مدعو کا وہ بھی اللہ کا کلام ہے, صفت کلام سے وہ حاصل نہیں ہے قوم کو اس طرح مناسبت ہو جائے گی. اور صنعت کے اعتبار سے پہلے حدیث جو تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امیدی سے نقل کی تھی, اور یہ آخر جو ہے کہ احمد بن اشعث قوم کا مانتا جو ہے وہ عمدہ ہے. ولہ الحمد اولا واخرا, اللہ کی یہ شروع میں بھی عمدہ ہے اور ولہ الحمد فی الاولى والآخرۃ آخرت میں بھی. اس طرح گویا قوم شروعات اور آخر کو اندر انہوں نے مناسبت کو ثابت کر دیا. اور صحابی کے اعتبار سے پہلی حدیث حضرت عمر کی تھی جو مہاجرین میں سے ہیں, اور دوسری حدیث کی آخری حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے, وہ بھی مہاجرین میں سے ہیں. وہ جب تک کہ آپ ہجرت وطن کا وطن نہیں چھوڑیں گے اور اپنی مربوبات کو نہیں چھوڑیں گے, اپنی شہوات کو نہیں چھوڑیں گے, وہاں تک علم حاصل ہونے والا نہیں ہے. علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ ساری قربانیاں دینی پڑیں گی.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض من جلاله الكرام. اللهم لك الحمد كلهم ولك الشكر كلهم ولك الملك كلهم وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لا احصي ثناء عليك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامي, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودي, ولك الحمد حمدا لا منتهى له من مشكله, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك, ولك الحمد حمدا عند كل طرفك من تنفسك لنفسك. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم, اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له, ويا خالق الشمس والقمر المنير, ويا عصمة الباعثين. ويا رازق ابن الصغير ويا جابر ابن نسيم ندعوك دعاء البائس الفقير فدعائي مصدر الغريب دعاء من خلاك ربه وفازت لك عبده وذن لك جسمه ورغم لك عنه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وقل لنا روحك رحيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفعال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها سقايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله اللهم اعرف غلامكم وارحمهم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہیں کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور اے اللہ تیری نافرمانیاں کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا اور اس کا کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ ہم تو سب سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جس مقام کو کون سا عضو ہے جس کو ہم نے گناہوں میں استعمال نہ کیا ہو اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے تیری نافرمانی کا ارتکاب کیا ہو اے مولا اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے غلاموں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما
ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی منزلت فرما، ہمارے عزیز اور اقارب کی منزلت فرما، ہمارے اساتذہ اور شاعر کی منزلت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی منزلت فرما، ہمارے مخلصین و محبین و محسنین کی منزلت فرما۔ یا اللہ، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہ ہم سے دعاؤں کی طور پر امید رکھے ہوئے ہیں، ان کی منزلت فرما۔ اے اللہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی منزلت فرما، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے، سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت پر نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور اس سے غفلت کا مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیری منزیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامنزیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے، دوام ذکر اور دوام طاعت ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کو اے اللہ حفاظت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور پسندگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور مساعدت فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں اور تمام طلباء کو قائد حقا، علوم نافعان، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و ادوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے عزت کا اجالہ بنا۔ اللہ، آج کی اس مجلس میں جن طلبا نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اللہ، جس طرح تم نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ، حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان طلبا اور ان کے اساتذہ، ان کے والدین، ان کے اہل خاندان، ان کے مربیوں کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو پہلا حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اللہ، جن طلبا نے ابھی بخاری شریف کو مکمل کیا، اے اللہ، ان تمام طلبا کو بے انتہا قبول فرما، ان کے سینوں کو قرآنی اور حدیثی علوم سے اور معارف سے اے اللہ مزین فرما۔ اللہ ان کو اخلاق کے فاضلہ سے آراستہ فرما، اللہ ان کو اعمال صالحہ کا اہتمام سے فرما، اللہ ان کی ذات سے ان کے ماں باپ، ان کے اساتذہ اور ان کے مربیوں نے جو امیدیں اور توقعات قائم کی ہیں، اللہ ان توقعات و امیدوں سے بڑھ کر کے ان کو بنا دے، اللہ اپنے دین اور یونی اور امام اسلام کی اشارت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے اللہ ان کو بے انتہا قبول فرما، طلب دین کی زمانے کی کوتاہیوں کو اللہ معاف کر، اس کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اللہ ان سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، اللہ زندگی کی مختلف راہوں میں ان کی رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مشکل کشائی فرما، اللہ کوئی بے نیازی اور اللہ استغنا کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کی ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما، اللہ ان میں سے ہر ایک کو خدمت دین کے لیے بے انتہا قبول فرما، اللہ جو نکاح ہوا اس میں بھی بے انتہا خیر و برکت فرما، طرف ہے کہ آپس میں محبت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے چھوٹی حفاظت فرما، نیکی اور بلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے دوسرے کی مدد کا ذریعہ بنا، اس رواجی زندگی کی حقیقی خوشبو سے اللہ ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک پر ازدواجی زندگی عطا فرما، اس نگاہ کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ان کی روزیوں میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے اتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے، اللہ ان کو عطا فرما، نکاح کی نسبت سے جن شروع و برائیوں پر بنا چاہی گئی ہے اس سے ان کی پوری پوری عبادت فرما، اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، تیرے خلیل نے اللہ تجھ سے دعا کی تھی، ربی علی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ ہم بھی تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں، ہمارے پورے گھرانے کو، ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اہل منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی ہمدردیوں سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما، مختلف حیثیتوں سے ذمہ داریاں اور فرائض منصبی اللہ نے ہم پر لازم کیے ہیں، ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں اتنا خیانت اور بدیانتی کے انتقام سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اللہ ایسی حالت میں موت آ رہے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا اور باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، محشر کی ورنائیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں و
کام
احترام کرنے والے افراد عطا فرمائیں۔ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کی مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا۔ اللہ تمام کو ہماری طرف سے اپنی شان نشان بہترین بدلا دنیا و آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرما۔ جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدر داری کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل، جو نعمتیں انہیں ہمیں عطا فرما کی ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین، ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اب بنائے دنیا میں سے نہ بنا، اب بنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور تیرے تمام انبیاء علیہ السلام نے اور تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر اور بھلائی سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ اور جن شروع و بھلائیوں سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ، تیرے بندے اور وہ جواب اور دور و دراز سے اس امید پر آئے ہیں کہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کلام کا مقبول مجموعہ اللہ تکمیل کو پہنچا، اور اس موقع پر اللہ سلام سے لے کر اب تک سب کا تجربہ یہ ہے کہ جو دعائیں قبول کی جو مانگی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یہاں موجود جتنے بھی تیرے بندے ہیں تمام کی جائے کرنے پرانے پوری فرما۔ آج تک اسے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے ابھی بھی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور فعل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔